اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ پس اگر تم واضح آیات کے آنے کے بعد بھٹک گئے، پس جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اے اہل ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بس اگر تم بھٹک گئے، تمہارے پاس واضح آیات کے آنے کے بعد، بس جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اے اہل ایمان، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة۔ مفسرین نے آیت کریمہ کے اس حصہ کے ایک سے زیادہ معانی بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، اے اہل ایمان، سارے کے سارے اسلام میں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، آیت کریمہ میں اللہ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اسلام کی تمام شاخوں کو، اسلام کی تمام باتوں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ نے جو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ نے جس جس بات سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ ایک اور معنی آیت کریمہ کے اس حصہ کا بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے، اے اہل ایمان، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا سر، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے ناک، تمہارے چہرے، تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے قدم، تمہارے دل، تمہارے دماغ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ انتہائی زیادہ ہم سب سے توجہ کا تقاضا کرنے والی آیات کریمہ میں سے ہے۔ سارا قرآن کریم، قرآن کریم کی ہر ہر بات انتہائی اہم ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو انتہائی زیادہ اہم ہیں، اور شاید انہی باتوں میں ایک وہ بات ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ میں جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں، اور اسی طرح اپنے گرد و پیش لوگوں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں، تو ہم سب میں، الا من شاء اللہ، اس آیت کریمہ کی بہت زیادہ مخالفت موجود ہے. وہ کس طرح؟ اس آیت کریمہ میں اللہ کا حکم کیا ہے جس طرح کے ابتدا میں بات بیان کی، اس آیت کریمہ کے ایک سے زیادہ معانی ہیں، دو معانی بیان کیے ہیں، ان کو پھر عرض کرتا ہوں تاکہ ان معانی کی روشنی میں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے اپنے کردار کو دیکھیں. پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا مقصد تو یہی ہے نا. دو معانی بیان کی ہیں. پہلا معنی یہ ہے سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کچھ باتیں مرضی کی اسلام کی قبول کر لی اور جو اپنی چاہت اپنی خواہش اپنے پروگراموں کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیا، ایسے نہ کرو. اور دوسرا معنی اپنے سارے جسم کو سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک، اپنا ظاہر اپنا باطن، اپنی جلوت اپنی خلوت، ساری کی ساری اسلام کے تابع کرو. دو معانی بیان کیے ہیں. اب ان دونوں معانی کی روشنی میں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنی اپنی زندگیوں کا، اپنے اپنے احوال کا، اپنی اپنی سیرت و کردار کا جائزہ لیں. ہم میں سے کیا کچھ لوگ ایسے نہیں عبادات کی پابندی کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، خیرات، عمرے، ان کی طرف بڑی توجہ ہے اور ان کی طرف توجہ بھری بات ہے، لیکن جب ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں تو لوگوں کا مال کھانے والے ہیں، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے والے ہیں. جس نے ایسے کیا وہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا. اور کچھ ایسے ہیں لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں لیکن جب گھر سے باہر ہو تو انتہائی بلند اخلاق کے مالک، اور جب اپنے گھر کے اندر آ جائیں ان کا والدین کے ساتھ طرز عمل اسلام کے مطابق نہیں، بیوی بچوں سے ان کا معاملہ اسلام کے مطابق نہیں. ایسا کرنے والے انہوں نے اس آیت کریمہ پر عمل نہیں کیا. اور کچھ ایسے بھی ہیں لوگوں سے ان کا معاملہ بڑا اچھا لیکن اللہ جو پیدا کرنے والے ہیں ان سے ان کا معاملہ انتہائی برا. لوگوں کی مدد کرتے ہیں پیسے سے، زبان سے، کوشش سے، لیکن اللہ کے معاملہ میں انتہائی کھوٹے. جس نے ایسا کیا اس نے بھی اس آیت کریمہ پر عمل نہ کیا. اور ایسے بھی ہیں نماز روزہ کی پابندی ہے لیکن جو ذریعہ معاش ہے وہ حرام ہے. جس نے ایسے کیا اس نے اس آیت کریمہ پہ عمل نہ کیا. کچھ ایسے بھی ہیں دین کی مجلس میں شریک ہوئے، کتاب و سنت کی بات سنی اور جا کے گندے پروگرام بھی دیکھتے رہے. دین کی مجلس میں کتاب و سنت کی بات سن رہے ہیں اور پھر جا کے وہ دیکھتے اور سنتے ہیں جس کے دیکھنے اور سننے پر اللہ ناراض ہوں. جس نے ایسے کیا اس نے اس آیت کریمہ پر عمل نہیں کیا. کچھ ایسے ہیں زبان سے اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے چہرے کی وہ صورت بنائی جو مدینے والے کی صورت سے مختلف ہے. انہوں نے اس آیت کریمہ پر عمل نہیں کیا. اسی طرح عورتیں بی بی صاحبہ نماز بھی پڑھتی ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہی ہیں اور بے پردہ بازاروں میں گھوم بھی رہی ہے، اس نے اس آیت کریمہ پر عمل نہیں کیا. بی بی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، ہمسایوں کے حقوق کو طلب کر رہی ہے، اس نے اس آیت کریمہ پر عمل نہیں کیا. عورت نماز روزہ کی پابند ہے لیکن اپنے خاوند کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی، اپنی ساس اور اپنے سسر کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی، اس نے اس آیت کریمہ پر عمل نہیں کیا. اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والا کون ہے جو سارے کے سارے اسلام پر عمل کے لیے کوشش کرے، اپنی عبادات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنے باطن میں، اپنے ظاہر میں، تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرے. اور ایسے بھی ہیں مسجد میں آئے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، قبر پہ گئے وہاں بھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں. ایسے کرنے والے انہوں نے اس آیت کریمہ پہ عمل نہیں کیا. مسجد میں آئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اب قبر پہ جا کے بزرگ سے اس سے بھی دعا کر رہے ہیں، میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے. ایسا کرنے والے انہوں نے اس آیت کریمہ پہ عمل نہیں کیا. اللہ کے لیے بھی ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز دے رہے ہیں، اور بغداد والے پیر کے نام کی بھی نظر و نیاز دے رہے ہیں. انہوں نے اس آیت کریمہ پہ عمل نہیں کیا. اس آیت کریمہ کا تقاضا کیا ہے پھر عرض کرتا ہوں. اے اہل ایمان، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، عادات میں، تجارت میں، ملازمت میں، کھیتی باڑی میں، زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرو. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کرو. تمہارے جسم کے ہر حصہ پر اسلام جاری و ساری ہو، تمہاری نگاہوں کو کوئی دیکھے پہچان لے کہ یہ نگاہیں مسلمان ہیں. اور ذرا بات کو اور تفصیل سے سمجھ لیجیے، مقصود تو یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور بات کا کہنا اور سننا سننے والے کی نجات کا سبب بن جائے. آدمی بازار سے گزر رہا ہے، غیر محرم عورت سامنے سے گزرتی ہے، اب اگر کسی نے جائزہ لینا ہو، اس کی نگاہ مسلمان ہے کہ نہیں، اب وہ دیکھے عورت کو بار بار نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہے یا اپنی نظروں کو اس سے پھیر لیتا ہے. وہ شخص جو اس غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہے اور اس طرح دیکھ رہا ہے، شاید گاڑی کا حادثہ ہو جائے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے تقاضا ہے سینے دیکھے، لیکن اس کے دیکھنے کا اتنا شوق، سامنے سے حادثہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کی تو گردن ہی پلٹ گئی. جس نے یہ کیا اس کی نگاہ ابھی تک اسلام سے دور ہے. مسجد میں نماز ادا کر کے گیا، اب جا کے کیا دیکھ رہا ہے؟ بے حیا فحشا عورتیں، ان کا ناچ دیکھ رہا ہے، ان کے گانے سن رہا ہے. اس کی نگاہیں ابھی اسلام میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوئی. کان ان کا اسلام کیا ہے؟ ان سے وہ سنے جس کے سننے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اب ان کانوں سے جا کے کیا سن رہا ہے جس کے سننے سے اللہ نے منع فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ابھی اس کے کان مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے. صبح کے وقت نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا بغیر نماز ہی کے اپنے چہرے کی مرمت کر رہا ہے. اس نے اپنے چہرے کو ابھی مسلمان نہیں بنایا. چہرے کی مسلمانی یہ ہے چہرے کی وہ صورت بنائے، چہرے کو اس طرح استعمال کرے جو صورت اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ہر کہنے والا اور ہر سننے والا اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لے، کہنے والا بھی سننے والے بھی. اور اصل مقصد تو آنے کا یہی ہے نا کہ قرآن کریم کے احکامات کے مطابق کہنے والے کی اور سننے والوں کی زندگی بن جائے. اور پھر نوٹ کیجئے، بڑی سخت ضروری بات ہے، اگر کوئی شخص پورے کا پورا اسلام میں داخل نہ ہو، دل چاہی من چاہی بات مانے اور جو من میں نہ آئے اس کو چھوڑ دے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس بات پہ توجہ کیجئے. اور شاید اللہ کرے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کی زندگی کا کانٹا بدل جائے. جو شخص اسلام پر عمل کرے اپنی مرضی کے مطابق، جتنی بات اس کا دل مانے اس پر عمل کرے اور جو دل نہ مانے اس کو چھوڑ دے، اس کا انجام دنیا میں کیا ہے آخرت میں کیا ہے؟ بڑی قیمتی اور ضروری بات. اور اللہ کرے کہ کہنے والے اور سننے والوں کے دل و دماغ میں اتر جائے. جو شخص مکمل اسلام پر عمل کی کوشش نہ کرے، اپنی مرضی کا اسلام لے، جس پہ چاہے عمل کرے جتنا چاہے چھوڑ دے، اس کی سزا دنیا میں کیا ہے آخرت میں کیا ہے؟ آئیے سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 84 اور 85 دیکھیے، صفحہ نمبر 13. ان کے سننے اور پڑھنے سے پہلے ان دو آیات کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ سمجھ لیجیے. مدینہ طیبہ میں اسلام سے پہلے مدینہ والوں کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج تھا. مدینہ والوں کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس ایک کا نام خزرج تھا. اور مدینہ طیبہ میں یہودی بھی رہتے تھے، اور یہودی ان کے تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نظیر اور بنو قریظہ. بنو نظیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان میں سے جو بنو قریظہ تھے ان کی دوستی اوس قبیلہ کے ساتھ تھی، اور قینقاع اور نظیر ان کی دوستی خزرج قبیلہ کے ساتھ تھی. اب اوس اور خزرج میں جب لڑائی ہوتی تو جو یہودی خزرج قبیلہ کے ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ شریک جنگ ہوتے، اور جو یہودی اوس قبیلہ کے ساتھ تھے وہ ان کی لڑائی میں مدد اور تعاون کرتے. اب کیا ہوتا، یہودی تقسیم ہوگی. اب جب یہودی کے مقابلہ میں یہودی آتا اس کو قتل کر دیتا، اور لڑائی میں بسا اوقات یہودی گرفتار ہوتے. اب جب یہودی گرفتار ہوتے تو جو دوسری پارٹی کے یہودی تھے وہ کہتے دیکھو یہ ہمارا بھائی ہے اور بھائی کو کیسے چھڑانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا فدیہ دیتے اور اپنے یہودی بھائی کو دشمن کی کیسے آزاد کرواتے. بات پھر عرض کرتا ہوں، یہودیوں کے مدینہ طیبہ میں اسلام سے پہلے تین قبیلے تھے اور مدینہ کے رہنے والوں کے دو قبیلے تھے. یہودیوں کے دو قبیلے خزرج کے ساتھ تھے اور ایک قبیلہ اوس کے ساتھ تھا. جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہودی جو اوس والے ہوتے اس کے ساتھ مل جاتے، جو خزرج والے ہوتے ان کے ساتھ مل جاتے. اب لڑائی میں یہودی یہودی کو مارتا، قتل کرتا، لیکن اگر لڑائی میں کچھ یہودی گرفتار ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے کہ یہ ہمارا یہودی بھائی ہے اور ہماری مذہبی ذمہ داری ہے کہ اپنے یہودی بھائی کو فدیہ دے کے چھڑائیں. قرآن کریم کی ان دو آیات کریمہ میں جو ابھی ہم پڑھیں گے یہودیوں کے اسی عمل کا ذکر ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. فرمایا جب ہم نے تمہارا پختہ وعدہ لیا، کن کا؟ یہودیوں کا، کہ تم خون ریزی نہ کرو گے، اپنے بھائی بندوں کو قتل نہ کرو گے اور نہ ہی اپنے بھائی بندوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے. پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے. کس کس بات سے منع کیا؟ قتل نہیں کرنا اور اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. فرمایا پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو اور ان میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف تعاون کرتے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس قیدی آ جائیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اپنے یہودی بھائیوں کا نکالنا تم پر حرام تھا. یہاں تک بات واضح ہے کہ نہیں؟ بولیے بولیے، واضح ہے. اب اللہ مالک الملک کیا فرماتے ہیں؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا پس تم کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان لاتے ہو؟ کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اور جس کتاب پر ایمان لانا تم پر فرض تھا، تم کیا کرتے ہو؟ اس کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان لاتے ہو. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور اس کتاب کے کچھ حصہ کا تم انکار کرتے ہو. یہاں ایک بات تو پہلے سمجھ لیجیے، دین کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض باتوں کو چھوڑنا، قرآن و سنت کی کچھ باتوں کو لینا اور کچھ باتوں کو چھوڑنا، یہ کن کی عادت ہے؟ بولیے ذرا، بولیے تو صحیح نا، یہودیوں کی. اور عجب معاملہ ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا، صبح و شام یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی انشاءاللہ درس کے آخر میں ان کے لیے بد دعا بھی کریں گے اور سب ساتھی آمین کہیں گے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ لیکن عجب معاملہ ہے کہ آتے ہمیں وہ پسند ہیں جو یہودیوں کی ہیں. الا من شاء اللہ، عجب تناقض ہے. جن پہ لعنتیں بھیجتے ہیں, جن کے لیے اللہ سے بددعائیں کرتے ہیں, اور عادتیں کن کی اپناتے ہیں, اللہ بچائے ہم میں سے بہت سے لوگ انہی کی عادتوں کو اپنائے ہوئے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا پس تم کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصہ کے ساتھ انکار کرتے ہو؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا, میرا دل چاہتا ہے کہ آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ابھی میں پڑھوں گا, اللہ میرے سینے پر بھی اور آپ سب کے سینے پر اس ٹکڑا کو ثبت کرتے ہیں, ہمیشہ اس کو یاد رکھے. فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. فرمایا جو یہ کام کرے, کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان لائے اور کچھ حصہ کا انکار کرے, اس کی سزا دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں کیا ہے سن لیجیے. فرمایا تم میں سے جو یہ کرے نہیں ہے اس کی سزا مگر خزی, رسوائی, ذلت فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. تم میں سے جو کوئی یہ کرے, کتاب کی کچھ باتوں پہ ایمان لائے اور کچھ باتوں کا انکار کرے, اس کی دنیا میں جو سزا ہے وہ رسوائی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور یہ نہیں کہ دنیا کی رسوائی کے بعد معافی ہو جائے گی. فرمایا قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو تم کرتوتے کر رہے ہو, جو تم عمل کر رہے ہو, اللہ اس سے غافل تو نہیں, اللہ اس سے بے خبر نہیں. ان دو آیات کریمہ سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ پھر دہراتا ہوں, دین کی کچھ باتوں کو ماننا, کچھ کو چھوڑنا, یہ کن کی خصلت ہے؟ یہودیوں کی. اور جو یہ کرے اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے, آخرت میں بھی ہے. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں ذلت و رسوائی ہے, اور آخرت میں اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے. بات کے ختم کرنے سے پہلے ایک اور بات ذرا سمجھے اور سن لیں کہ ہمارے اسلاف حضرات صحابہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے اور جن کے اسلام کی گواہی قرآن کریم میں اللہ نے دی ہے, وہ کیسے تھے؟ تین چار واقعات حضرات صحابہ کے سنتے ہیں, شاید اس سے ہماری سمجھ میں بات آ جائے کہ وہ دین پر کتنی پابندی سے عمل کرنے والے تھے. اور وہ باتیں جن کو ہم میں سے بہت سے معمولی سمجھتے ہیں, ان کے ہاں ان باتوں کی اہمیت کتنی زیادہ تھی. جو واقعات ابھی بیان کرنے ہیں ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے. حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو زخمی کیا جاتا ہے, نماز پڑھانے کے لیے آئے فجر کی, ایک بدبخت نے خنجر مار مار کے زخمی کر دیا. لمبا قصہ ہے, جو بات اب ہمارے موضوع کی ہے وہی صرف عرض کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شدت کے زخمی ہوئے اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں. انہی حالات میں ایک نوجوان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. نوجوان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتا ہے، ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ لک، اے امیر المؤمنین اللہ کی آپ کے لیے جو بشارتیں ہیں ان پہ خوش ہو جائیے. من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقدم فی الاسلام ثم ولیت فعدلت ثم شہادہ، اے امیر المؤمنین اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بشارتیں ہیں. آپ وہ ہیں، آپ کو یہ سعادت نصیب آئی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور پھر آپ ان میں سے ایک ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور تیسری بات آپ خلیفہ بنائے گے اور آپ نے عدل و انصاف کیا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اب آپ کو اللہ تعالی شہادت نصیب فرما رہے ہیں، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی ان پہ ارب و رحمتیں، جواب میں کیا فرماتے ہیں، ودت ان ذلک کفاف لا علی ولا لی. نوجوان تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جن نیکیوں کا تم نے ذکر کیا ہے مجھے ان کے بدلہ میں کچھ بھی نہ ملے، بس اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. کیا وہ لوگ تھے اور کیا ہم ہیں؟ سراپا گندگی ہم، اور بات کریں تو ایسے جیسے معلوم نہیں کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو. اور وہ واقعتاً وہ تھے، امت میں اللہ کے نبی کے بعد دوسرے نمبر کی شخصیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرمائیں، ابو بکر اور عمر میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اور ان کے متعلق فرمائیں ابو بکر اور عمر جتنے انسان جنت میں جائیں گے اور انہیں بڑھاپے میں موت آئی، انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر ان تمام انسانوں کی سیادت و قیادت صدیق و فاروق کے لیے. کتنی شان ہے صدیق و فاروق کی، اور اگر اسی موضوع پہ بات کی جائے ساری رات گزر جائے، اللہ کی توفیق سے بات ختم نہ ہو. اور وہ کیا فرما رہے ہیں، نوجوان کیا بات کر رہے ہو، تم میری نیکیوں کا ذکر کرتے ہو، میں تو چاہتا ہوں برابر کا چھوٹ جاؤں، نیکیوں کے بدلہ میں کچھ نہ ملے، بس اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. نوجوان واپس پلٹتا ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، عمر بن میمون اس کو روایت کرتے ہیں. نوجوان واپس پلٹتا ہے، فَإِذَا عَذَارُهُ يَمُسُّ الْأَرْضِ. نوجوان واپس پلٹتا ہے تو اس کی جو چادر ہے وہ زمین پہ لگ رہی ہے، تخنوں سے نیچی ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تخنوں سے نیچے ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے قرار ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں ردو علی الشاب، اس نوجوان کو واپس بلاؤ. اور عمر فاروق کس حالت میں ہیں، موت کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں، فرماتے ہیں اس نوجوان کو واپس بلاؤ. نوجوان واپس بلایا جاتا ہے، فرماتے ہیں ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. اے نوجوان اپنی چادر کو اوپر اٹھاؤ، اس سے تمہارے کپڑے کی زندگی بڑھ جائے گی، اگر زمین پر گستے جلدی پھٹ جائے گا. فرمایا کپڑے کو اوپر اٹھاؤ، اس سے تمہارے کپڑے کی زندگی بڑھ جائے گی، اور کپڑے کو اوپر اٹھانے میں تمہارے رب کا تقویٰ زیادہ ہے. اب یہ بات ہمارے نزدیک چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ بہت ہی چھوٹی ہے. اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری پتلون، ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر؟ کتنے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے ہیں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کا مقصد یہ نہیں جو بات وارے میں ہو اس کو مان لیا، جو پسند نہ ہو ناک اور منہ چڑھا دیا، کیا ہے پھر؟ اور جو بات کرے یہ اس کی تنگ ظرفی ہے، یہی کہتے ہیں نا، یہ اس کی تنگ ظرفی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی سختی ہے. خواہ خواہ اتنی سختی کرتے ہیں، اسلام میں بڑی آسانی. یہ بے وقوف عمر فاروق سے زیادہ اسلام کو سمجھنے والے. بظاہر چھوٹی بات ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موت کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں، اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں، اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا. اور جو اس بات کو برداشت نہ کرے گا وہ باقی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو برداشت کرے گا. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور سمجھیے، عمر فاروق فرما رہے ہیں چادر کے اوپر اٹھانے میں تیرے رب کا تقویٰ زیادہ ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے، کتنے لوگ ہیں جب ان سے اس بارے میں بات ہو، چادر کو اوپر اٹھانا، داڑھی کا رکھنا، عورتوں کا پردہ کرنا، کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو جی، تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہے، ایمان جو ہے وہ دل میں ہے. سنیے، آپ نے کبھی بات کی نہیں؟ آپ تو نہیں نا کہتے؟ کہتے تو نہیں آپ؟ غور کیجئے ذرا، کتنی حماقت کی بات ہے. کاش کے غور کریں، اپنی زبان سے ایسی بیہودہ بات نہ نکالے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تقویٰ اس کا اصل ٹھکانہ دل ہے، لیکن جب دل میں تقویٰ ہو تو اس کے اثرات سارے جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں. اگر دل میں تقویٰ ہو تو تقویٰ کے جو اثرات ہیں وہ چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں، آنکھوں میں ظاہر ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ظاہر ہوتے ہیں، سارے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھے، جس کے جسم کے اندر بخار ہو اس کے ہاتھ گرم ہوتے ہیں یا ٹھنڈے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب، بخار تو اندر ہے اور سارے جسم پہ اثر ہے. چہرے کا رنگ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ سارے اعضاء میں کمزوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو چیز اندر ہو اس کا اثر باہر بھی ہوتا ہے. اے ظالم، اگر تیرے اندر تقویٰ ہو ایسا بکواس کبھی نہ کرے. اگر تقویٰ ہو تیری زبان اللہ کی نافرمانی کا بول بولنے سے رک جائے، تو اپنے اندر تقویٰ تو پیدا کر. اگر دل میں تقویٰ آ جائے زبان کنٹرول میں آ جاتی ہے، آنکھیں قابو میں آ جاتی ہیں، ہاتھ اللہ کے ڈر سے رک جاتے ہیں. حضرات صحابہ، ان کے کتنے واقعات ہیں. مکمل اسلام پر عمل کرنے میں ان کی توجہ، ان کا دھیان، ان کا اہتمام کتنا زیادہ ہے. یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصابہ میں بیان فرماتے ہیں. ان کا ایک غلام ہے، اس پہ ناراض ہوتے ہیں. کون؟ بولیے، عبداللہ ابن عمر. اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اور ناراضگی میں اس کو گالی دینا چاہتے ہیں. آدمی غصے میں آئے تو زبان سے کچھ نکالتا ہے نا. اپنی زبان میں گالی لاتے ہیں اللہم اور پھر چپ ہو جاتے ہیں. اے اللہ اس پر لا پورا لفظ ہے نا لعنت اردو میں مثال کے طور پر, تو کہنا یہ چاہتے ہیں اے اللہ اس پر لعنت کر. لیکن جب لام پہ پہنچتے ہیں لام اور عین لا اس کے بعد زبان رک جاتی ہے, زبان میں حرکت نہیں رہتی. اللہم لا اے اللہ اس پر لا نون اور تے نہیں بولتے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور پھر خود فرماتے ہیں انہا کلمت ما احب ان اقولها. اس غلام کو گالی دینا اس پر لعنت بھیجنا یہ تو وہ بات ہے میں اس کو اپنی زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتا. دل میں تقویٰ ہوا زبان پہ کنٹرول ہوا کہ نہ ہوا. ہم جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں دوسروں کے متعلق چغلیاں کرتے ہیں اپنی زبان سے دوسروں کے خلاف جھوٹا پروپوگنڈا کرتے ہیں گالی دیتے ہیں بکواس کرتے ہیں یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ہمارے دل یا تو اللہ معاف کرے تقویٰ سے خالی ہے یا ہمارے تقویٰ میں خلل اور نقص ہے. حضرات صحابہ ان کے کتنے واقعات. ایک اور واقعہ سنیے, امام طبری انہوں نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں بیان کیا ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بیان فرمایا ہے. جنگ یرموک سے پہلے اور جنگ یرموک شامی سیکٹر پر جو بہت بڑی جنگیں ہیں ان میں سے ایک ہے, ایرانی سیکٹر پر جنگ قادسیہ اور شامی سیکٹر پر جنگ یرموک. اسی جنگ یرموک سے پہلے مسلمان میدان جنگ میں پہنچے ہیں اور دوسری طرف رومی وہ بھی میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں. اور رومیوں کا جو چیف ہے سپاہ سالار ہے وہ رومی بادشاہ ہرقل اس کا بھائی تدارک ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ لڑائی سے پہلے رومیوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ چار صحابہ اور یزید بن ابی سفیان, حارث بن حشام, ذرار بن عزرا, ذرار بن عزبر اور ابو جندل پانچوں کے پانچوں رومیوں کی طرف جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا جو سپاہ سالار ہے اس سے گفتگو کرنی ہے, اس سے ملاقات کرنی ہے. رومی سپاہ سالار کو خبر ملتی ہے, کہتا ہے آنے دو. اب پہنچتے ہیں تو کیا کیفیت ہے؟ رومیوں کو جو چیف ہے, رومیوں کا جو چیف ہے وہ ریشمی خیمے میں ہے. ذرا بات کو توجہ سے سنیے. رومیوں کا جو سپاہ سالار ہے وہ ایسے خیمے میں ہے جو ریشمی ہے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں انا لا نستحل الحریر فابرد الینا. اے رومی قائد, اے رومی چیف, خیمے سے باہر آؤ, یہ خیمہ ریشمی ہے اور ریشمی خیمہ میں داخل ہونا ہمارے لیے جائز نہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ وہ مسلمان تھے, انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سمجھا تھا جس کو ہم بھولے ہوئے, جس کو ہم بھولے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ،
اپنی مرضی کا اسلام نہ بناؤ. کیا فرماتے ہیں؟ یہ خیمہ ریشم کا ہے اور ہمارے لیے اس میں داخل ہونا جائز نہیں، باہر آؤ. رومی اس بات کو کیا سمجھے؟ رومیوں کا جو امیر ہے، سپاہ سالار ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ٹھیک ہے باہر دریاں بچھاؤ یا قالین بچھاؤ. قالین بچھائے جاتے ہیں اور وہ بھی ریشمی ہے. حضرات صحابہ فرماتے ہیں یہ بھی ریشمی ہے. نہ ریشمی خیمہ میں داخل ہونا جائز ہے، نہ ریشمی قالینوں پہ بیٹھنا درست ہے. ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے. اور اب اگر کوئی مسلمان ایسی بات کرے تو باقی لوگ تو دور کی بات، باقی مسلمان کیا کہیں گے؟ دیکھو اس نے دین کو تنگ کر دیا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ شادی بیاہ میں، شادی بیاہ کے پروگراموں میں جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی لوگ کرتے ہیں، جو روکے اس پہ سب اعتراض کرتے ہیں. اور بعض لوگ یہ بھی بکواس کرتے ہیں، اس سے کہو کہ وہ مسجد میں چلا جائے تاکہ ہم اطمینان سے اللہ کی نافرمانی کر سکیں. اب کیا ہوتا ہے؟ رومی سپاہ سالار کہتا ہے پھر کیا چاہتے ہو؟ خیمے میں تم داخل نہیں ہوتے، قالینوں پہ تم نہیں بیٹھتے، کیا چاہتے ہو؟ کہتے آؤ ادھر زمین پہ بیٹھو، مٹی پہ بیٹھتے ہیں. یہاں گفتگو ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ نہیں مانتا. حضرت ابو عبیدہ اور ان کے ساتھ ہی واپس آ جاتے ہیں. اب اس بات کی رپورٹ رومی بادشاہ ہرقل اس کو ملتی ہے. کیا کہتا ہے؟ ھذا اول الظل، اما الشام فلا شام، وویل للروم من المولود المشعوم. سنو، یہ ہماری ذلت کی ابتدا ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں، مسلمانوں نے جب پورے اسلام پہ عمل کیا، ان کی اس میں عزت ہے، ان کی اس میں سربلندی ہے، ان کی اس میں سرفرازی ہے. اور جب مسلمانوں کی عزت ہے تو مد مقابل کے لیے کیا ہوگا؟ ذلت و رسوائی ہوگی. اور آج کا مسلمان، اس نے عزت کی راہ کی بجائے ذلت کی راہ کو خود اختیار کیا. دوسرے الفاظ میں ہم اپنے دشمنوں کو کہتے ہیں تمہیں ہماری کوئی فکر نہیں، ہم پہلے سے اسلام سے باغی ہیں، اپنی مرضی کے اسلام پر عمل کرتے ہیں، تو ذلت و رسوائی ہماری ہے، تمہیں ہمیں تباہ کرنے کی کیا ضرورت؟ رومی بادشاہ کیا کہتا ہے؟ ھذا اول الظل، یہ ہماری ذلت کی ابتدا ہے. اما الشام فلا شام، اب سرزمین شام رومیوں کے قبضہ میں نہیں رہ سکتی. اور یہ جو عرب آئے ہیں، اس میں رومیوں کی بدبختی کا پیغام پورے اسلام میں داخل ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہماری کیفیت یہی ہے؟ اور حضرات صحابہ ان کے اسلام کو اس کے تمام شعبوں میں پابندی سے پکڑنے پر کتنا اہتمام تھا. حضرات صحابہ کے بہت سے واقعات، ایک واقعہ عرض کر کے بات کو اللہ کی توفیق سے ختم کرتا ہوں. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن یزید الخطمی، حضرت عبداللہ ابن یزید الخطمی ان کا غلام ہے، انہوں نے اپنے غلام کو اصفہان بھیجا ہے اور اس کو 4000 درہم دیے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کے کاروبار کرو. کچھ عرصہ کے بعد غلام وہاں فوت ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ان کو اطلاع آتی ہے آپ کا غلام فوت ہو چکا ہے، وہاں تشریف لے جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ 4000 درہم جو غلام لے کے آیا اب 24000 درہم بن چکے ہیں. اب کن کے ہیں؟ انہی کے ہیں. اب پیشتر اس کے کہ مال کو اپنے قبضہ میں لے اور واپس آئیں انہیں کہا جاتا ہے کان یقارب الربا، آپ کا جو غلام تھا اس کے کاروبار میں سود کی آمیزش تھی، کاروبار میں سود کی آمیزش تھی. عبداللہ بن یزید الخطمی کیا کرتے ہیں؟ 4000 درہم لیتے ہیں اور 20000 چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کہنے والا کہتا ہے یہ سارے کے سارے آپ کے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، میرے تو صرف 4000 ہیں، باقی 20000 سے میرا کوئی تعلق. اسلام پہ پورا عمل ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں اسلام میں داخل فرمائے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اور شیطان اس کے شرور و فتن بہت ہیں، اور اے اللہ شیطان کے چیلوں کے شرور و فتن بھی بہت ہیں. اے اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں پورے کا پورا مسلمان بنا. اے اللہ اسلام کے تمام باتوں پر، اسلام کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، اے اللہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا. اے اللہ ہم کمزور ہیں، اور اے اللہ شیطان کے شرور و فتن اور شیطان کے چیلوں کی شرارتیں بہت زیادہ ہیں. اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمارے لیے قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کرنا آسان بنا. اے اللہ جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان بنا. اور جن باتوں سے آپ نے روکا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان باتوں سے بچنا ہمارے لیے آسان بنا. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنانا جو دین کی کچھ باتوں پر عمل کرتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھوڑتے ہیں اور آپ ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. اے اللہ انہیں ایمان و عافیت والی، صحت و سکون والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماریوں کو صحت سے، ان کی پریشانیوں کو راحت سے بدل دے. اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما، اور ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا. اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے حال پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی نیک آرزوں کو پورا فرما، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی بیماریوں کو صحت سے، ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما. ہمارے ایک ساتھی بھائی محمد اسحاق صاحب، ان کے بیٹے نے انتہائی پریشانی کی خبر دی ہے کہ ان کو فالج ہو گیا. ہمارے ساتھ درس میں باقاعدگی سے شریک ہوا کرتے تھے اور اب وہ پاکستان چلے گئے ہیں. ادھر ہی ان کے لیے سب ساتھی انتہائی اخلاص اور توجہ سے دعا کریں کہ اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے انہیں مکمل صحت عطا فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماری کو صحت سے بدل دے. اے اللہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور اے اللہ باقی بھی جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بوسنا ہرسک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ سربیوں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ سربیوں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر. اے اللہ ان کی زبانوں کو گنگ کر. اے اللہ ان کے ہاتھوں کو شل کر. اے اللہ ان پر اپنا عذاب جلد از جلد نادل فرما کے اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈا فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں پہ جو کوئی جہاں کہیں ظلم کر رہا ہو اے اللہ اس کو تباہ و برباد کیجیے. اے اللہ کشمیری مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اور اے اللہ ہندو گنڈوں کو تباہ و برباد فرمائیے. اے اللہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اور یہودیوں کو تباہ و برباد کیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں، اور اے اللہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا کو سدھار دے، ہماری آخرت کو سدھار دے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين آمین یا رب العالمین.
دار الخدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز دار الخدا.